عباده الذين اصطفى مما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر مسلمانوں کے لیے جو سب سے مسلمان نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے جو سب سے عظیم چیز ہے اللہ نے اس کو بیان فرمایا. تو فرمایا کہ اللہ کا ذکر اللہ کے سب میں خلوق یہ لوگوں کے دلوں کا اطمینان اللہ جی کی یاد کے اندر ہے. دادا نے ارشاد فرمایا ایک بیان میں فرمایا کہ یہ بتاؤ سب سے دنیا کے اندر قیمتی چیز کیا ہے. دنیا کے اندر سب سے قیمتی اور اہم چیز کیا ہے؟ بولو بھائی. دلوں کا اطمینان. ہر انسان کیا چاہتا ہے؟ سکون سے رہوں، اطمینان سے رہوں. تو فرمایا کہ لکھنؤ حضرت حکیم الامت حضرت خانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ لکھنؤ میں ایک نواب صاحب تھے، ان کے معدے کے اندر السر ہو گیا تو ڈاکٹروں نے ان کا کھانا پینا سب کچھ بند کر دیا، باوجود نوابیت ہونے کے سب کھانا پینا بند، صرف تھوڑا سا جو کا پانی پینے کی اجازت دی. ایک دن نواب صاحب جب کھانا پینا بند ہو گیا تو نیند بھی کم ہو گئی. اب نیند بھی نہ آئے، کھانا پینا بھی نہ ملے، نوابیت بھی. ایک دن دیکھا کہ ایک شخص اپنے سر پر لکڑی کا گٹھا لاد کر کے لے کر کے آیا، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا تھا، لیکن اللہ کا ولی تھا، اس کا ذریعہ معاش یہی تھا کہ لکھنؤ کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور لکھنؤ شہر میں لا کر کے بھیج دیتا. اس کو لکڑی کا گٹھر لے کر کے آیا اور لا کر کے نواب صاحب کے محل کے سامنے رکھ دیا اور وہیں پر اس نے روٹی نکالی. اور فرمایا دادا نے کہ ٹماٹر کی چٹنی کے ساتھ دو روٹی کھائی اور ایک لوٹا پانی پیا اور وہیں زمین پر، نہ کوئی اس کے پاس قالین تھا، نہ کوئی بستر تھا، نہ کوئی گدا تھا، اپنے ہاتھ کا تکیہ بنایا اور سو گیا اور کراٹے لینے لگا. تو نواب صاحب یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے. نواب یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اس نے اپنے وزیر کو بھیجا اور کہا جا کر کے اس لکڑہارے سے کہو کہ اپنی بھوک اور اپنی نیند اگر مجھے دے دے تو میں اپنی پوری سلطنت اس کے نام کرنے کے لیے تیار ہوں. تو فرمایا دلوں کا اطمینان اور چین یہ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کے اندر نہیں رکھا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام پاک کے اندر رکھا ہے. اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں دیکھو تمہیں دنیا کے اندر بھیج رہا ہوں، ہزاروں مصیبتیں ہزاروں پریشانیاں دے کر کے بھیج رہا ہوں. یہ دنیا کیا ہے؟ ہزاروں پریشانیاں ہیں. ایک انسان اللہ کا ولی بھی ہے، اس کے اوپر بھی پریشانیاں آ رہی ہیں. کبھی بیوی بیمار ہے، کبھی بچہ بیمار ہے، کبھی خود بیمار ہے، کبھی کوئی اور تکلیف آ گئی. تو فرمایا غم اور پریشانی دے کر کے اللہ نے بھیجا، لیکن فرمایا دیکھو تمہیں غم اور پریشانی دے کر کے بھیج رہا ہوں لیکن یتیم کر کے نہیں بھیج رہا. جب تمہیں غم اور پریشانی آئے تو میرا نام لے لینا، تمہیں سکون مل جائے گا. جب غم اور پریشانی آئے تو میرا نام لے لینا. نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، ذکر میں تاثیر ہے، دور ہے، جام ہے. نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، ذکر میں تاثیر ہے، دور ہے، جام ہے. وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے، وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے، صبح ہوتے ہی انتظار ہے، شام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے اندر یہ لذت رکھی ہے، یہ برکت رکھی ہے کہ اللہ کے نام کی برکت سے انسان اتنے سکون اور اطمینان سے رہتا ہے کہ اس کے پاس جو انسان اپنا پریشانی بھرا دل لے کر کے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اطمینان عطا فرما دیتے ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اطمینان عطا فرما دیتے ہیں. دادا نے فرمایا کس لیے؟ فرمایا کہ اس کے دل میں خالق مولائے کائنات موجود ہے، خالق مولائے کائنات موجود ہے. جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہوتی ہے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غم پروف کر دیتے ہیں. تو फरमाया जब स्विट्जरलैंड एक वाटर प्रूफ घड़ी बना सकता है तो फरमाया अल्लाह ताला अपने औलिया के दिल को गम प्रूफ क्यों नहीं बना सकते। फरमाया गम होता है, गम एक कितनी चीज है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे का इंतकाल होता है, जैसे इब्राहिम का, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। सहाबियों ने पूछा, या रसूलुल्लाह आप तो सैयदुल अंबिया हैं, आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया ये तकाज़ाए मोहब्बत है, बस तकाज़ाए मोहब्बत आंसू निकल जाना। फरमाया ये दलील नहीं है कि दिल के अंदर भी परेशानी है, फरमाया मोहब्बत का तकाज़ा तो आंसू निकल गए। तो फरमाया इसी तरीके से जब गुनाह करता है इंसान, गुनाह करने के बाद गुनाह की खासियत क्या है कि इंसान का दिल परेशान हो जाता है। इसीलिए हदीस पाक के अंदर क्या दुआ सिखलाई गई कि अल्लाहुम्मा इग्फिर खताया मिन अल्लाहुम्मा इग्फिर खताया बिमा अस्सलत वल बर्र, कि अल्लाह हमारे दिलों के गुनाहों को आप किससे धोइए, ओले के पानी से और ठंडे पानी से। तो दादा ने इशारा फरमाया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये दुआ सिखलाई क्यों, बिमा अस्सलत वल बर्र, ओले का पानी और ठंडा पानी। तो फरमाया ओले की तासीर क्या है, ओला रोशन होता है, रोशन होता है यानी जहाँ ओला पड़ जाए वहाँ की जमीन कैसी काली क्यों ना हो, सफेद हो जाती है। तो फरमाया मालूम हुआ कि गुनाह करने से तुम्हारे दिलों के अंदर जो अंधेरा पैदा हुआ तो उसको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी कि अल्लाह इस अंधेरे को दूर कर कितने बीमारी कल ओले के पानी से, यानी जिस तरह ओला सफेद होता है इस तरीके से मेरे दिल में जो जुल्मत और गुनाह से अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से जो जुल्मतें पैदा हुई है अल्लाह ताला उसको नूर से तब्दील फरमा दे। वल फर्ज और फरमाया गुनाह की दूसरी खासियत ये कि दिल गर्म हो जाता है। फरमाया दिल गर्म हो जाता है, इसलिए फरमाया कि ठंडे पानी से धो दे ताकि दिल की वो गर्मी भी निकल जाए। आज आज हर इंसान परेशान है, हर इंसान परेशान है, कोई गुनाह करके परेशान है। जो गुनाह के अंदर मुब्तला हुआ, जो गुनाह के अंदर मुब्तला हुआ उसकी जिंदगी, दादा ने फरमाया कि उसको जहन्नम का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, उसकी जहन्नम अभी से शुरू हो गई। हजरत हकीम उम्मत हजरत सानी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मेरे जहन के अंदर एक इश्काल था कि अल्लाह ताला अगर चाहते तो ये गुनाह को हम पर हरामी न करते, इबादत हमारे ऊपर फर्जी न करते, बल्कि अल्लाह ताला दुनिया के अंदर भेजते के बाद हिसाब और किताब करते, जन्नत से दाखला अता फरमा देते। लेकिन अल्लाह ताला ने गुनाह हराम किया, इबादत अपनी फर्ज की। फरमाया इसका जवाब मेरे जहन के अंदर नहीं आ रहा था। फिर हजरत हकीम उम्मत लिखते हैं कि एक दिन मैं मसनवी मौलाना रूम का मुताला कर रहा था तो हजरत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ने इसका जवाब दिया कि लेके शीरीनी व लज्जा से मकर हफ्तर अंदाजा रंगे सफर, के फरमाया सफर के अंदर जितनी इंसान मुश्किल और मुशक्कत बर्दाश्त करता है मंजिल पर पहुंचने के बाद उतना ही ज्यादा मजा आता है। एक इंसान यहाँ से अल्लाह ताला ने उसको तौफीक अता फरमाई कि उसको अल्लाह ताला ने मदीने का सफर अता फरमाया, अब वो कितनी मुशक्कत बर्दाश्त करता है, सब्र करता है, लेकिन जब मदीने पहुंचता है तो अपने सारे सफर का जितना दुख और गम होता है वो सारा भूल जाता है। इसी तरह बैतुल्लाह जब पहुंचता है, बैतुल्लाह पर पहली नजर पड़ती है तो अपना सारा गम भूल गया। किस लिए? जब उसकी मंजिल आ गई, जिस मंजिल पर उसको पहुंचना था वो मंजिल सामने आ गई। तो दोस्तों अल्लाह के रास्ते का गम इतना बड़ा है कि दादा ने फरमाया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ की जब मिस्र की औरत ने दावत गुनाह दी, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه, कि अल्लाह तेरे रास्ते का कैदखाना मुझे महबूब नहीं, अहब है। एक चीज महबूब होती है और एक चीज अहब होती है, अहब इसमें तफसील का सिवा है। फरमाया कि अल्लाह तेरे रास्ते का कैदखाना मुझे अहब है, تو دادا نے فرمایا کہ آپ جس اللہ کے راستے کے خیر خانے حق ہو اس اللہ کے راستے کے گلستہ کیسے ہوں گے, اس اللہ کے راستے کے گلستہ کیسے ہوں گے. دل گیا رونق حیات گئی, دل گیا رونق حیات گئی, غم گیا ساری کائنات گئی. دل گیا رونق حیات گئی, یعنی اگر دل کسی نے غیر اللہ کو دے دیا تو غم دل گیا رونق حیات گئی, ساری زندگی کا مزہ چلا گیا, اور غم گیا یعنی اللہ تعالیٰ کا غم گیا ساری کائنات گئی. جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری, جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری, جو تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کیوں بھیجا؟ فرمایا وہاں روح تھی, یہاں اللہ تعالیٰ نے جسم عطا کر دیا. اس لیے فرمایا روح سجدہ نہیں کر سکتی تھی, روح رکوع نہیں کر سکتی تھی. فرمایا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روح کو جسم کی سواری دے دی کہ اب جسم رکوع کرے گا. جسم انسان کیا سمجھتا ہے رکوع میں جانے کے بعد کہ میرا جسم سبحان ربی العظیم پڑھ رہا ہے؟ فرمایا جسم نہیں پڑھ رہا, تمہاری روح پڑھ رہی ہے. فرمایا روح اس وقت منقطع ہو جائے گی جسم سے, پھر جسم پڑھ کر دکھائے. انسان جب رکوع میں جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی العظیم, پاک ہے عظیم ذات. تو فرمایا تمہارا جسم نہیں پڑھ رہا, تمہاری روح پڑھ رہی ہے. فرمایا اسی لیے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے روحانیت غالب کی ہے ان کو جب رکوع کے اندر جاتے ہیں تو ان کا جسم نہیں جاتا, وہ اپنے جسم سے دیکھتے ہیں کہ ان کی روح بھی سجدہ کر رہی ہے. اور جب وہ سجدے رکوع میں ہیں اور جب ان کا جسم سجدہ کرتا ہے تو وہ اپنے جسم کو دیکھتے ہیں کہ ان کا جسم سجدہ نہیں کر رہا بلکہ ان کی روح اللہ تعالیٰ کے قدموں کے اندر سجدہ لے رہے. کیونکہ جسم اور روح یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. جسم اور اللہ تعالیٰ نے جسم عارضی طور پر عطا فرمایا ہے. یہ جسم کیا ہے؟ عارضی ہے. ایک دن یہ جسم سے روح جب نکل جائے گی تو کیا ہوگا؟ خالی جسم بچے گا, اس جسم کو لے جا کر دفنا دیا جائے گا. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ایک نیا جسم وہاں بنائیں گے اور اس کے اندر اس روح کو داخل فرما دیں گے. پھر حساب و کتاب اس جسم سے ہوگا, پھر حساب و کتاب اس جسم سے ہوگا, اس جسم سے نہیں. یہ جسم تو مٹی میں مل جائے گا. حضرت مولانا بدر عالم صاحب میری دین رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے اندر انتقال ہوا. اس سفر کے سفر کے اندر ایک عالم نے بتایا کہ حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا, اتنے بڑے عالم تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ درجہ عطا فرمایا کہ مدینہ منورہ میں تدفین ہوئی. تین دفعہ سعودی حکومت سے ان کی قبر کھودی, تینوں دفعہ ان کا جسم صحیح سلامت تھا, ان کا جسم صحیح سلامت تھا, ایک ذرہ برابر تزئین نہیں آیا. انہوں نے بند کرا دی قبر. تو انہوں نے فرمایا عالم نے کہ مولا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان سے خود فرمایا جنہوں نے یہ رات بیان کی کہ فرمایا مولانا کہ جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خصوصی مہمانوں کے کھانے اور پینے کا انتظام خود فرماتے. جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں خصوصی مہمان بن کر کے آتا ہے, یعنی پردیش کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرتا رہا, وہاں غم اٹھاتا رہا, اب وہ جب وہ مدینہ پہنچے گا تو اس کے کھانے پینے کا رہنے کا انتظام سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود کریں گے. اور پھر حضرت نے فرمایا مولانا اگر آپ کو یقین نہ آئے تو میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے کہا حضرت یقین آ گیا. یہاں تک کہ مولانا بدر عالم صاحب نے تین دفعہ فرمایا کہ مولانا اگر آپ کو یقین نہ ہو تو میں قسم بھی کھانے کے لیے تیار ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آنے والے خصوصی مہمانوں کے کھانے پینے اور قیام کا انتظام خود فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ نعمت عطا فرمائے. جو پردیش کے اندر جتنا غم اٹھاتا ہے, حضرت مفتی عبدالرؤف کٹھوی صاحب جو دارالعلوم کراچی کے اندر مفتی ہے, حضرت نے ایک واقعہ سنایا تھا اپنے بیان میں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے گیا جا رہا تھا,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو گورنر مدینہ تھا اس کے خواب کے اندر آئے اور فرمایا یہ جو بندہ آ رہا ہے اس کو پکڑ کر جیل میں ڈال دو, یہ جو بندہ آ رہا ہے اس کو پکڑ کر جیل میں ڈال دو. جیل میں ڈال دیا گیا. ایک دن گزرا, دو دن گزرا, تین دن گزرا. تین دن کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ خواب میں آئے اور فرمایا کہ جس بندے کو میں نے جیل میں ڈالنے کے لیے کہا تھا وہ کہاں ہے؟ فرمایا رسول اللہ آپ کے حکم کے مطابق میں نے اس کو جیل میں ڈال دیا. فرمایا فوراً اس کو چھوڑو. تو انہوں نے پوچھا خواب کے اندر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ تھا؟ فرمایا وہ اتنی دور سے پیدل میری زیارت کے لیے آ رہا تھا اور جو غم اور جو جس اشتیاق اور جس محبت سے آ رہا تھا مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں قبر سے نکل کر مجھے اس کا استقبال نہ کرنا پڑے. میں نے اس کا غم اور اس کی محبت کو توڑنے کے لیے اس کو جیل کے اندر ڈال دیا. ورنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے دنیا کے اندر سخی پیدا ہوئے اس امت کے اندر تمام سخیوں کے سرکار ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ ابو رفاعی رحمۃ اللہ علیہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر تشریف لے گئے, سید زادے تھے, سلام پیش کیا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس وقت مجمع عام تھا, انہوں نے جیسے ہی سلام پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک باہر نکلا اور انہوں نے آگے بڑھ کر کے آگے بڑھ کر اس کا بوسہ لیا اور بوسہ لینے کے بعد ان کے دل میں خیال آیا کہ لوگ تو مجھے کیا سمجھیں گے کہ میں کتنا بڑا اللہ کا ولی ہوں کہ سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ دست مبارک نکلا, وہیں لیٹ گئے اور فرمایا اے لوگوں میرے سینے کو رونتے ہوئے گزرو, اے لوگوں میرے سینے کو روتے ہوئے گزرو. وہیں پر ایک اللہ کے ولی بھی موجود تھے. جب ان کی باری آئی تو وہ سینہ پھلان کر کے گزر گئے. تو ایک نے پوچھا کہ آپ نے ان کا سینہ کیوں نہیں روتا؟ فرمایا یہ جتنے سینہ روندنے والے ہیں یہ ان کے مقام سے ناواقف ہیں, میں ان کے مقام سے واقف ہوں. اگر میں سینہ روتا تو میری اسی وقت گرفت ہو جاتی. دوستو جو پردیش کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے اوپر عمل کرتا ہے, غم اٹھاتا ہے, اس غم کو برداشت کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو پردیش کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے ساتھ ہوتی ہے, اور جب اللہ کے گھر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے انعامات اور نوازشات بھی ایسی ہوتی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر تک مکے کے اندر رہے. کتنا ستایا گیا, کتنا ستایا گیا. کبھی اجڑی ڈالی گئی, کبھی ساحر کہا گیا, کبھی مجنون کہا گیا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ آ کر کے وہاں سے ہجرت کی, وہاں سے ہجرت فرمائی اور مدینہ تشریف لے گئے. مدینہ کے اندر داخل ہوئے, مدینہ جو بیماریوں کا گڑھ تھا, جہاں بیماریاں ہی بیماریاں تھیں, یثرب کہا جاتا تھا. کچھ دنوں کے بعد صحابہ نے کیا عرض کیا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ہوا کے موافق ہماری طبیعت نہیں ہو رہی ہے. یہ نہیں کہا کہ مدینہ کی آب و ہوا ہمارے موافق نہیں ہو رہی ہے, کیونکہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے محبت کرتے. جب احد پہاڑ پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ سے باہر جاتے اور پھر مدینہ میں داخل ہوتے تو روایات کے اندر آتا ہے کہ اپنی چادر مبارک کو اتار دیتے اور فرماتے میں مدینہ سے محبت کرتا ہوں اور مدینہ مجھ سے محبت کرتا ہے. تو صحابہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مدینہ کی ہوا ہمیں موافق نہیں آئی. فرمایا یا رسول اللہ ہم مدینہ کی ہوا کے موافق نہیں ہو رہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا فرمائی کہ اللہ مدینہ کی ہوا کو ان صحابہ کے موافق بنا دے اور یہاں کی ہر چیز کے اندر برکت عطا فرما دے, یہاں کے مجھ میں برکت عطا فرما, یہاں کے شام میں برکت عطا فرما. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا شام موجود ہے, آج بھی اس زمانے کے اندر موجود ہے. والد صاحب سے لے کر کے آئے, ایک سا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے. آج وہ سا اتنا ہے کہ ہم لوگ اتنے پانی کے اندر صرف منہ دھوتے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے کیا کرتے تھے؟ وضو فرماتے تھے اور 4 سا جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے. یہ کس کا حال ہے؟ سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال. تو دوستو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہمارے دلوں کا چین و سکون اپنی یاد کے اندر رکھا ہے. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. دیکھو اگر میری یاد سے اعراض کرو گے تو تمہاری زندگی زلخ کر دی جائے گی. دادا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت دی گی کہ میں تمہاری زندگی زلخ کر دوں گا، بلکہ کیا فرمایا؟ فرمایا تمہاری زندگی زلخ ہو جائے گی. پھر تم ایک کنڈیشن کے اندر بیٹھے ہوگے، تمہاری کھال ٹھنڈی ہوگی لیکن تمہارا دل ٹھنڈا نہیں ہوگا. فرمایا کھال ٹھنڈی ہوگی لیکن دل ٹھنڈا نہیں ہوگا. فرمایا اگر دلوں کا سکون اور دلوں کی راحت، دلوں کا اطمینان، دل کا چین اگر چاہتے ہو تو فرمایا اللہ کی یاد کے اندر اس کو حاصل کرو. کچھ دیر اللہ کا نام لو. فرمایا اور اس نام کی برکت سے کیا ہوگا؟ تمہارے دل کو وہ سکون حاصل ہوگا کہ فرمایا کہ پھر اس کے سامنے چاند و سورج کی روشنی مدھم پڑ جائے گی، بادشاہوں کی سلطنت کا مزہ اللہ کے نام کی لذت کے آگے بے مزہ ہو جاتا ہے. اگر بادشاہوں کی سلطنت کے اندر لذت ہوتی تو سلطان ابراہیم ابن آدم رحمت اللہ علیہ کبھی بھی سلطنت وقت اللہ کے اوپر قربان نہ کرتے. دادا نے فرمایا کچھ تو ملا تھا اس سلطنت سے بڑھ کر. بھائی ایک انسان آپ سے کہتا ہے آپ 100 روپے لے لیجئے، میں آپ کو 500 روپے دیتا ہوں، تو انسان کیا کرے گا؟ 100 روپے فوراً دے دے گا. کیوں؟ 500 روپے مل رہے. لیکن ایک انسان کیا کہتا ہے آپ 100 روپے مجھے دے دیجئے، میں 10 روپے آپ کو دیتا ہوں، آپ دیں گے؟ تو فرمایا کہ حضرت سلطان ابراہیم ابن آدم رحمت اللہ علیہ کو کچھ تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. جب سلطان ابراہیم ابن آدم رحمت اللہ علیہ نے سلطنت وقت اللہ تعالیٰ پر قربان کر دی، لیکن انسان کو کیا سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اگر اس کو اللہ والوں کے پاس جانے کی توفیق ہو گئی اور صالح نیت کے ساتھ جانے کی توفیق ہو گئی کہ بغیر سے اصلاح جائے. آج ہم جاتے ہیں کسی لیے کہ ہمارے علم کے اندر اضافہ ہو، علم کے اندر اضافہ مقصود نہ ہو، عمل کے اندر اضافہ مقصود ہے. علم جو موجود ہے، علم برائے علم، علم جو کتابوں سے مل جائے گا، اللہ والوں کے پاس کس لیے جائے؟ کہ اللہ تعالیٰ جو علم اللہ نے عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اس علم کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دے. آج ہر انسان کو معلوم ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں کیا کیا ہے، معلوم ہے یا نہیں ہے؟ سود اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا، بد نظری کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا، غیبت کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا، جھوٹ کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا، شراب کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا، زنا کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا. لیکن معین سب کو ہے، لیکن عمل کی توفیق کتنوں کو ہوتی ہے؟ رمضان مبارک کے آخری جمعے میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ ہم روزہ رکھ کر کے کیا کرتے ہیں، رات کو ایک جگہ بیٹھک لگا دیتے ہیں، چند دوست مل کر کے بیٹھ گئے. اب کیا ہوا؟ باتیں شروع ہوئی، باتیں شروع ہوتے ہوتے دوسرے مسلمان کی غیبتیں شروع کر دی. اب غیبتیں شروع ہو گئے. من اغتیب عنده اخوه المسلم، مشکا شریف کی روایت ہے کہ کسی مسلمان کے پاس کسی مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے اور وہ اس چیز پر قادر بھی ہو کہ اس کو روک سکتا ہے، یعنی غیبت کرنے والا دوست سے اس کو روک سکتا ہے کہ مت کر غیبت، اور اس نے ایسا نہیں کیا تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مشکا شریف کی روایت ہے کہ خذله الله في الدنيا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی ذلیل کرے گا. اور اگر اس نے روک دیا، اس کو قدرت دی، اس نے اسی کو منع کر دیا کہ بھائی غیبت مت کرو، غیبت کا کرنا بھی حرام، غیبت کا سننا بھی حرام. دادا نے کیا فرمایا کہ بزرگان دین نے کیا لکھا ہے؟ فرمایا کہ اگر اولیاء اللہ کی مجلس میں بھی غیبت شروع ہو جائے، کسی جگہ دین کی باتیں ہو رہی ہیں، فرمایا وہاں بھی غیبت شروع ہو جائے، اگر قدرت نہیں ہے روکنے کی تو اسی وقت اٹھ جاؤ. اور فرمایا کیا سمجھو؟ فرمایا جب تک دین کی بات ہو رہی تھی تو یہ سمجھو کہ بارش ہو رہی تھی اللہ کی رحمت کی، اور جب غیبت شروع ہو گئی سمجھو اولے پڑنے لگے، اور جب اولا ایک موقع ہو تو کیا ہوتا ہے؟ سر پھاڑ دیتا ہے. बोला जब एक पाँव का हो तो सब फाड़ देता है। तो फरमाया जब गीबत शुरू हो गई, अब समझो ओले पड़ने लगे, अब तुम्हारा ईमान फट जाएगा, उठ जाओ, उठ करके वहां से चले जाओ। आज गीबत को जबान की लज्जत के लिए गीबत करना शुरू कर देते। इसीलिए मेरे शेख हजरत वाला हरदोई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि देखो हरमैन शरीफैन का सफर बज़ाहिरन तो बहुत आसान है, लेकिन फरमाया वहां का अदब बहुत मुश्किल है, वहां का अदब बहुत मुश्किल है। जब वहां जाए उस सरजमीन के ऊपर जाकर अल्लाह ताला से क्या मांगे कि अल्लाह यहाँ की मिट्टी की मोहब्बत अता फरमा, यहाँ के लोगों की मोहब्बत अता फरमा, यहाँ की हवाओं की मोहब्बत अता फरमा। क्योंकि एक कदम भी अगर गलत पड़ा, एक हिंदुस्तान से हाजी गया मदीने मुनव्वरा के अंदर, उसने वहां का दही खाया वो खट्टा था, उसकी जबान से क्या निकल गया, अरे हमारे हिंदुस्तान में तो दही बहुत मीठा होता है। और मेरे शेख हजरत वाला हसन रहमतुल्लाह ने फरमाया कि रात को ख्वाब में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे शहर का दही खट्टा है और तेरे शहर का दही, तेरे वतन का दही मीठा है, क्या निकल गया मेरे शहर से। हजरत के रिश्तेदार थे, उनकी आदत थी कि वो वहां पर अरब औरतें मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाहर अंडे बेचती थी, वो रोजाना अंडे खरीद लिया करते थे। किस नीयत से? उनकी मदद की नीयत से। हजरत मुफ्ती सरोज साहब सखरवी दामत बरकातुन से इस दफा सफर में हजरत भी वहीं थे, तो मगरिब के बाद हजरत के पास जाना होता था, तो हजरत फरमाते थे कि यहाँ के दुकानदारों से ज्यादा कहीं हिज्जत मत करो चीजों के अंदर, कह रहे ये चीज तो वहां 10,000 की मिल रही है, तुम 11,000 की दे रहे हो। पर मैं अगर अल्लाह ताला ने ताकत दी है तो 1 रियाल ज्यादा दे दो। किस नीयत से? कि मेरे महबूब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर के लोग हैं, अगर इनको दूंगा तो अल्लाह के नबी खुश होंगे, अगर उनको दूंगा तो अल्लाह के नबी खुश होंगे। यहाँ कई हिज्जत नहीं करते, यहाँ तो दुकानदार ने कहा 5,000, तो कहता है अगर कम कराए तो कहेगा कैसा बकील आदमी है, उसी वक्त 5,000 दे देता है। और वहां कहता है नहीं यार, रियाल तो 25 रुपए का है, अगर 1 रियाल ज्यादा दिया क्यों ज्यादा दू? अरे इसलिए ज्यादा नहीं, ये तकाजा है, मोहब्बत है ये। तो वो अंडे दिया करते थे, एक दिन अंडा खराब निकल आया, एक दिन एक अंडा खराब निकल आया, उन्होंने अंडे लेना छोड़ दिया, अंडे नहीं खरीदते थे। एक दिन रात को रसूल जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, ये मेरे मदीने की औरतें गरीब है, इनसे अंडे ले लिया करो, इनकी मदद हो जाती है। तो उन्होंने फरमाया कि उसके बाद अगर मुझे जरूरत नहीं भी होती थी तो भी मैं अंडे खरीद लेता था कि अहले मदीने की मदद हो रही है। तो दोस्तों, मोहब्बत का तकाजा कुछ और होता है, इंसान के अकल का तकाजा कुछ और होता है, मोहब्बत का तकाजा कुछ और होता है। मोहब्बत कुछ और कहती है। अल्लाह ताला हम सब के कुलूब के अंदर ऐसी मोहब्बत आता फरमाए। जाना वहां पर आसान है, हर इंसान जा सकता है, लेकिन वहां का अदब महफूज रखना हर कदम के ऊपर, कि अदब महफूज रहे। वहां दादा ने फरमाया बदनजरी मत करो, वहां जो औरत नजर आए फरमाया कि उस वक्त क्या ख्याल करो, फरमाया उस वक्त ये सोचो कि मेरी माँ से भी ज्यादा मुहतरम और मुकर्रम है। किस लिए? इसलिए कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमान है। और फरमाया जब मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचो तो फरमाया वहां किसी औरत को बुरी नजर से मत देखो। किस लिए? फरमाया कि वो अल्लाह की मेहमान है। एक बुजुर्ग बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे, एक शख्स से पूछा कि हजरत आपकी एक आंख नाबीना है, किस वजह से? फरमाया कि एक दफा तवाफ करते वक्त एक बुरी नजर पड़ गई थी किसी औरत के ऊपर, गैब से एक थप्पड़ आया और ये आंख की बीनाई चली गई और आसमान से आवाज आई, ये पहली गलती है, दोबारा ऐसा मत करना। आज अल्लाह ताला तो कितने अहम का मामला फरमाते हैं, इंसान वहां जाकर के भी बदनजरी करे, वहां जाकर के भी झूठ बोले, वहां जाकर के भी गीबत करे, वहां जाकर के भी अल्लाह के घर का इकराम न करे। لوگ اب حج کا وقت قریب ہے, لوگوں کو حج پر جانا ہے, لوگ کیا کرتے ہیں پہلی دفعہ جو جاتے ہیں اب مغلوب الحال ہو گئے, حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے گھس گئے. اب جتنے مسلمانوں کو دھکا دینا پڑے, جس کو دھکا لگا, کسی کو کونی ماری, لیکن کسی نہ کسی طریقے سے جا کر کے حجر اسود کو بوسہ دے کر آ گئے. میرے شیخ فرماتے تھے نہیں, اللہ کے گھر کا تقاضا یہ نہیں. دادا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کئی عمروں کی توفیق عطا فرمائی, فرمایا جس وقت ثواب کرو اس وقت بیت اللہ کی طرف دیکھو بھی مت, اس وقت بیت اللہ کی طرف دیکھو بھی مت, اپنے سامنے دیکھو. کیونکہ جب بادشاہ سے انسان متکلم ہوتا ہے تو اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا. کیوں؟ بادشاہ کے جلال کی وجہ سے. فرمایا جس وقت تم ثواب کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سے, تم ہم زمان ہو, ہم کلام ہو. لہذا اس وقت بیت اللہ کی طرف نظر کرنا فرمائے خلاف ادب ہے یہ, بلکہ اپنے سامنے دیکھو, سامنے دیکھ کر کے ثواب کرتے رہو, جو دعا دل میں آئے وہ مانتے رہو. لوگ سوچتے ہیں کہ عربی کے اندر دعا ماننا ضروری ہے, اللہ تعالیٰ عربی نہیں, اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر زبان سمجھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہر زبان سمجھتے ہیں. ایک انسان اردو میں مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی سمجھ رہے ہیں, ایک انسان بنگلہ زبان میں مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی سمجھ رہے ہیں, ایک انسان انگریزی میں مانگ رہا ہے اللہ اس کی بھی سمجھ رہا ہے, ایک انسان فرینچ میں مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی سمجھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ زبان کا محتاج نہیں ہے, اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کس دل سے دعا مانگ رہا ہے, کس دل سے دعا مانگ رہا ہے. جس دل سے انسان دعا مانگے گا اس دروازے پر جا کر کے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرمائیں گے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ انسان دعا مانگے اور اللہ تعالیٰ قبول نہ فرمائے, چاہے انسان عرب کے اندر ہو چاہے عجم کے اندر ہو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اگر میرے جوتے کا چشمہ بھی ٹوٹتا ہے تو میں پہلے اس کو اللہ سے مانگتا ہوں. آج ہمارا کیا حال ہے کہ ذرا سا کچھ ہو جائے, کاروبار کے اندر ذرا سی اونچ نیچ آ جائے, فوراً عامل کے پاس بھاگتے ہیں کہ ذرا دیکھ کر کے بتانا ہماری تجارت کے اندر برکت نہیں ہو رہی, ہماری دکان نہیں چل رہی. اب اس کا عقیدہ کیا بن گیا کہ عامل اگر تعویذ دے گا تو میری دکان چلے گی, اگر عامل نے تعویذ نہ دیا تو کیا ہوگا, میری دکان نہیں چلے گی. تو عامل کو بھی تو اپنی دکان چلانی ہے. تو اپنی دکان چلانے کے لیے عامل کے پاس گیا تو عامل کو بھی دکان چلانی ہے. وہ بھی دو چار لکیریں کھینچنے کے بعد کہتا ہے کچھ نہ کچھ تو اثرات ضرور ہے, اگلی جمعرات آئیے گا اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا. اب وہ پریشان, اب وہ سوچ رہا ہے پتہ نہیں میرے فلاں رشتے دار سے لڑائی ہوئی تھی, یقیناً اس نے شہر میں جادو کرایا. یہ آج کل کے معاشرے کے اندر عام چیز ہے. کہہ رہے مولانا ہم تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں, دعا بھی مانگ رہے ہیں, لیکن ہمارے رشتے دار بڑے حاسد ہیں. ارے رشتے دار حاسد ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے اللہ تعالیٰ ان کے حسد سے تیری حفاظت فرمائے بس. اب عامل نے پھنسا لیا, اس سے 10-20-25 ہزار روپے نکلوا لیے, اس کے بعد کہتے ہیں یار اس عامل نے تو لوٹ لیا, اب دوسرے کے پاس پہنچ گئے, دوسرے نے لوٹا دوسرے کے پاس پہنچ گئے, سارا مال تو تو نے عامل کو دے دیا. اگر جتنی محبت سے تو نے عامل سے کہا تھا اتنی محبت سے اللہ سے ایک دفعہ کہتا اللہ تعالیٰ سارا حسد دور کر دیتے, اللہ تعالیٰ کاروبار میں بڑھ کر عطا فرما دیتے. ہم مانگتے نہیں ہیں, ہمارے مانگنے کے اندر کمی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جوتے کا تسمہ ٹوٹ رہا ہے تو اللہ سے مانگ رہے, اور ہم بڑی سے بڑی مصیبت اور پریشانی آ جائے خود نہیں مانتے, خود نہیں مانتے, کہتے ہیں ارے کسی اللہ والے سے کہہ دیں گے وہ ہمارے لیے دعا کریں گے سب کچھ صحیح ہو جائے گا. شیخ تجھ کو لے جگلے گا دوش پر, یعنی شیخ تجھے کندھے کے اوپر بٹھا کر لے جائے گا, راہ رو یہ تیرا خیال خام ہے. خواجہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے خود بھی تو محنت کر, خود بھی اللہ سے مانگ, اللہ سے مانگ کہ اللہ میری اصلاح فرما دے, اللہ جو میری مشکلات ہیں ان کو آسان فرما دے. فرما اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے. نمبر ایک خود دعا کرے, نمبر دو آسان خدا سے دعا کی درخواست کرے. دعا کی قبولیت کے لیے کیا ہے؟ نمبر ایک سب سے پہلے خود دعا کرے, خود دعا نہیں کرتا, خود اللہ کی معصیت کے اندر مبتلا ہے, حرام کو کھانا نہیں چھوڑتا, حرام کا ارتکاب نہیں چھوڑتا, خود جو ہے گھر کے اندر ٹی وی ہے, گھر کے اندر شرعی پردہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد تمنا کیا رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سکون اور اطمینان کامل عطا فرمائے, سکین کامل کے اندر آ جا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ. دادا نے فرمایا کہ دیکھو مچھلی پانی کے اندر ہے, فرمایا اگر آدھی مچھلی پانی کے اندر ہے, اتنا حصہ پانی کے اندر ہے اور اتنا حصہ باہر ہے, فرمایا اس کو سکون ملے گا. کیوں بھائی, بس پانی تو موجود ہے. تو فرمایا اللہ فی ذکر اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ فی ذکر اللہ, یعنی اللہ کے ذکر کے اندر ڈوب جاؤ. کما ان السمکۃ فی الماء لا فی الماء, کما ان السمکۃ فی الماء لا فی الماء, فرمایا کہ جس طرح مچھلی کو پانی کے ساتھ سکون نہیں ملتا, پانی کے اندر سکون ملتا ہے. فرمایا تم اللہ کی یاد کے اندر جب ڈوب جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اطمینان کامل عطا فرما دیں گے. اطمینان کامل آج کیا ہے؟ شرعی پردہ نہیں ہے, سود کھلا کھلا کھا رہی ہے امت, علن اعلان کھا رہی ہے سود. جبکہ سود کے بارے میں بار بار کہتا ہوں کہ سود کا ادنا 70 درجات ہے, سود کے کتنے 70 درجات, اور اس کا ادنا درجہ کیا ہے؟ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر. آج لوگ کیا کہتے ہیں, مولانا ہمارے پاس تو نوکری نہیں ہے اس لیے ہم بینک کی نوکری کر رہے ہیں. دادا نے فرمایا کرتے رہو, بینک کی نوکری مت چھوڑو, لیکن فرمایا کہ دوسری جگہ حلال روزی کی تلاش پہ لگ جاؤ. اور اس روزی کو حلال کیسے کرو گے جو بینک سے تنخواہ مل رہی ہے؟ فرمایا کسی غیر مسلم سے جتنی تمہاری تنخواہ ہے. راستہ یہ نہیں کہا علماء نے کہ جس وقت حکم آیا بس تم بینک کی نوکری چھوڑ دو. کیوں, حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ کاد الفقر یکون کفرا, کہ کبھی فقر و فاقہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. تو فرمایا اللہ سے مانگتے رہو کہ اللہ مجھے رزق حلال عطا فرما اور اس بینک سے جان چھڑا دے. آج تو سود اتنا عام ہو گیا کہ آپ گاڑی لینے کے لیے جائیں, نقد رقم لے کر کے جائیں, وہاں بینک کا نمائندہ بیٹھا ہوتا ہے. ارے صاحب آپ کیوں پوری رقم پھنسا رہے؟ 10 لاکھ کی گاڑی ہے, آپ یا 2 لاکھ سے 8 لاکھ سے تجارت کریں, اس سے جو نفع اس سے گاڑی کی قسط ادا کر دے. کبھی قسط ادا نہیں ہوگی. جو انسان ایک دفعہ سود کے اندر پڑ گیا, حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے کہ جس نے سود لے, سود کا لینے والا وہ بھی گنہ گار, سود کا دینے والا وہ بھی گنہ گار, سود کے اوپر گواہ بننے والا وہ بھی گنہ گار, سود کا لکھنے والا وہ بھی گنہ گار ہے. اور سود خور سے اللہ تعالیٰ کا علن اعلان اعلانیہ جنگ ہے. اور جب اللہ تعالیٰ اعلانیہ جنگ کرے کوئی قوم کی سکتی ہے اللہ سے؟ کوئی نہیں بھائی. کتنے ہی واسطے دے, کتنے ہی اولیاء اللہ کے پاس جائے, کتنے بزرگان دین کے پاس جائے, پھر بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا سود کھانے والا. جو انسان ایک دفعہ پھنس گیا سود کے چکر کے اندر, وہ پھنس گیا, تو اس کا آسان راستہ دادا نے کیا فرمایا؟ فرمایا کسی غیر مسلم سے جا کر جتنی تمہاری تنخواہ ہے اتنا اس سے ادھار لے لو. مطلب 1 تاریخ کو تنخواہ ملنی ہے, 1 تاریخ کو, فرمایا 28 تاریخ کو جا کر اس سے 30,000 روپے تنخواہ ہے, فرمایا جا کر اس سے 30,000 روپے ادھار لے لو. کس حوالے سے؟ کہ 1 تاریخ کو میں آپ کو واپس کر دوں گا. فرمایا وہ اپنے استعمال میں لے لو, اور جو تنخواہ تمہیں ملی ہے وہ لے جا کر اس غیر مسلم کو دے دو. فرمایا تم کیا ہوا, حرام کھانے سے بچ گئے, لیکن فرمایا کہ دعا بھی کرتے رہو اور اس کے ساتھ اپنے لیے حلال روزی کے راستے بھی تلاش کرتے رہو کہ اللہ مجھے رزق حلال عطا فرما. اور کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ سے رزق حلال مانگے اور اللہ تعالیٰ عطا نہ فرمائے. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو رزق حلال مانگے اور اللہ تعالیٰ عطا نہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے, لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر طلب کتنی ہے, اس کے اندر طلب کتنی ہے, مانتا ہے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ جب رزق حلال مل جائے بینک کی نوکری کو لاکھ مار دو, کیا ہوگا؟ بہت زیادہ بریانی سے لال چٹنی کے اوپر آ جائے گا انسان. دال فرمایا دادوں نے کہ دال چٹی کے اوپر چٹی روٹی کے اوپر راضی رہو لیکن اللہ سے اگر اعلان جنگ کر دیا پھر اس کے بعد بریانی بھی کھاؤ گے تو فرمایا خودکشی کرو گے. دنیا کے اندر سب سے زیادہ افراط زر یعنی ذرائع مبادلہ جو ہے سب سے زیادہ جاپان کا ہے. آپ دنیا کی اس بھی اٹھا کر کے دیکھیں لیکن سب سے زیادہ خودکشیاں جاپان کے اندر. کس لیے؟ ترقی انہوں نے اتنی کی کہ دنیا کی جو چیز انسان اٹھا کر دیکھتا ہے اچھی وہ کیا لکھا ہوتا ہے میڈ ان جاپان. اب انسان کیا ہے متا اس سے کیا ہو گیا یار کتنی ترقی یافتہ قوم ہے. ارے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارا غلام بنایا ہے. دادا نے فرمایا دیکھو انگریز جہاز بناتا ہے مسلمان بیٹھ کر حج کرنے چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارا غلام بنایا ہے ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا ان کو انہیں ہماری خدمت کے اندر لگایا. وہ استری بناتے ہیں ہم استری کر کر کے کپڑے پر جمعے کے دن مسجد کے اندر آ جاتے ہیں. انہوں نے سلائی مشین بنائی ہم نے اس سے کپڑے سلے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کپڑے سلے کپڑے سل کر شرعی لباس بنا دیا. انہوں نے بجلی پیدا کی ہم نے اس سے جو ہے یہ مائک سے چل رہا ہے اسی بجلی سے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری خدمت میں لگایا کس وجہ سے کہ وہ کفر کے اندر ہے. اس وجہ آج مسلمان کیا ہے معلوم ہو جاتا ہے یار انہوں نے تو اتنی ترقی کر لی انہوں کو تو کس تک پہنچے. انہوں نے چند مٹی کی چیزوں کو بنایا ایک جو ہے استری ایجاد کر دی چند لوہے کی چیزوں کو بنایا ایک جہاز ایجاد کر دیا. مسلمان کو اللہ نے کیا ترقی دی کہ اللہ نے اس کو وہ عروج عطا فرمایا کہ یہ تو چاند و سورج تک پہنچے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھ پر ایمان لاؤ مجھ سے ترقی کرو تم جو ہے رب سورج اور رب چاند کے پاس پہنچ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی دوستی سے نوازیں گے. چاند بہتر ہے یا چاند کا بنانے والا بہتر ہے سورج بہتر ہے یا سورج کا بنانے والا. تو دوستو ہمیں اس سے دوستی کرنی چاہیے جو سورج کا بنانے والا ہے. ہمیں اس سے دوستی کرنی چاہیے جو چاند کا بنانے والا ہے جو چاند کا خالق ہے. اسی لیے اگر جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے دل اے شکر خوشتر یا کے شکر سازر اے دل یہ چینی دادا لکھی ہے یا اس چینی کا بنانے والا دادا لکھا ہے. جو بنانے والا لکھا ہے جو گنوں کے اندر رس پیدا کر سکتا ہے دادا نے فرمایا جو اللہ گنوں میں رس پیدا کر سکتا ہے خود اس کے نام کے اندر کتنی مٹھاس ہوگی. ایک بزرگ حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ کے پاس آتے تھے حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ کے پاس آتے تھے. ایک دن انہوں نے کہا حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ سے کہ میاں اشرف علی جب میں اللہ کا نام لے ہوں تو میرا منہ بھی میٹھا ہو جاوے. تو دادا نے فرمایا کہ اس کی لذت تو اللہ نے ہر ایک کو عطا فرمائی ہے کہ اللہ کا نام لیتے ہی انسان کو مزہ آ جاتا ہے. لیکن فرمایا کہ بعضوں کو اللہ تعالیٰ حقیقی لذت تو اللہ نے ہر ایک کو عطا فرمائی ہے لیکن فرمایا بعضوں کو حصے ہے لذت کی عطا فرمائی ہے کہ ان کی زبان بھی میٹھی ہو جاتی ہے ان کی زبان بھی میٹھی ہو جاتی ہے. دوستو اللہ کے نام کے اوپر صحابہ نے ایسے ہی جانے نہیں دی ایسے ہی جانے نہیں دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کریم پڑھتے ہوئے شہید کیا گیا قرآن کریم پڑھتے ہوئے شہید کیا گیا. ستر صحابہ ایسے دل کے اندر شہید ہوئے. سوا لاکھ صحابہ میں سے 27,000 وہ صحابہ ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا. اور جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی یہ دعا مانگتے رہے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما لیکن شہادت کی موت نہیں ملی بستر پر انتقال ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لقب کیا عطا فرمایا تھا سیف اللہ اللہ کی تلوار. اگر حضرت خالد بن ولید شہید ہو جاتے تو کفار کیا کہتے ہم نے اللہ کی تلوار کو کاٹ دیا ہم نے اللہ کی تلوار کو کاٹ دیا. ارے دنیا کے اندر ایسی ایسی طاقتیں آئیں جنہوں نے اللہ کا جنازہ نکالا اللہ تعالیٰ نے آج ان کا نیست و نابود ان کا نام و نشان تک مٹا دیا. اللہ نے ہر قوم کی طرف نبی بھیجا ہر قوم کی طرف نبی بھیجا کہ انہوں نے جا کر اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور اللہ کی طرف بلایا. جب قوم نے انکار کر دیا اور مذاق اڑانا شروع کر دیا, وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ, ارے جس چیز کی آپ باتیں کر رہے ہیں کہ جو عذاب آئے گا کب آئے گا, اگر آپ سچے ہیں تو عذاب نہیں آئیے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو ان کے متبعین کے ساتھ اس بستی سے نکالا اور اس بستی والوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا. آپ قرآن کریم اٹھا کر کے دیکھیں, قرآن کریم کے اندر کتنے بھی علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے, قوم عاد کا, قوم ثمود کا, قوم صالح کا, قوم نوح کا. اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی امتوں کی طرف بھیجا کہ اللہ سے ڈرائے, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط فرمایا قیامت تک کے لیے کہ آپ جا کر قوم کو ڈرائیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ڈراتے ڈراتے صوفیا سے تشریف لے گئے. یہ تو اس کے بعد یہ کام اللہ تعالیٰ نے علماء کی شکرت کر دیا. آج ان العلماء ورثت الانبیاء, علماء کیا ہے؟ انبیاء کی وارثین ہیں. لیکن کس چیز کے اندر؟ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈراتے رہے قوم کو کہ اے قوم اللہ سے ڈرو, ورنہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب جب آئے تو اللہ کا عذاب ایسا آتا ہے کہ سجندوں کے اندر آتا ہے اور ان بستیوں کی بستیاں اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دی. صرف کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے. وہ اس چیز کے اوپر جری ہو گئے تھے. آج کیا ہے؟ آج مسلمان جری ہے گناہ کے اوپر. کہتا ہے یہ تو مولویوں کی باتیں, اگر ہم سود نہیں لیں گے تو ہماری ترقی نہیں ہوگی, اگر ہم سود نہیں لیں گے تو ہماری تجارت نہیں ہوگی, اگر ہم سود نہیں کھائیں گے تو ہماری تجارت کے اندر جو ہے ہم معیشت کے اندر ترقی کہاں سے کریں گے؟ معیشت کے اندر ترقی دوستو اللہ سے جو ٹکر لے کر کے سوچتا ہے کہ ہماری معیشت کے اندر ترقی ہوگی, وہ معیشت کی ترقی نہیں, معیشت نہیں پوری قوم کی ترقی ہوتی ہے. اور اگر علماء اس چیز کے اوپر اشارہ نہ کرے, علماء اس چیز سے نہ روکے, تو پھر حدیث قدسی ہے کہ اللہ عز و جل الی جبرائیل علیہ السلام ان اخلص مدینہ کذا و کذا باہلہا, کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی کہ جا کر فلاں شہر کو تحس نحس کر دو. قال فقال یا رب, حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا اللہ ان عبدک فیہم فلانا لم یعصد طرفۃ عین, یا اللہ اس میں تیرا ایک ایسا بندہ ہے جس نے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی. قال فقال اطلبها علیہ وعلیہم, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس کا شمار بھی انہی لوگوں میں سے جن کو میں تباہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. کس لیے؟ آگے فرمایا فإن وجهه لم يتبع في ساعة القط, کہ اس نے کبھی میری نافرمانی دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل بھی نہیں آیا کہ میرے رب کی نافرمانی ہو رہی ہے. دوستو کم سے کم دل کے اندر برا سمجھے, اگر گناہ نہیں چھوڑ رہے تو کم سے کم دل کے اندر سمجھے کہ یا اللہ میرے اندر جو معصیت ہے یا اللہ یہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہی, یا اللہ تو اپنا کرم کر دے کہ میں تیری نافرمانی کو چھوڑ دوں اور تیری دوستی کے سائے کے اندر آ جاؤں, ورنہ کیا ہوگا؟ دادا نے فرمایا کہ ایک بزرگ جا رہے تھے, راستے کے اندر دیکھا کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے, فرمایا واپس آئے, واپس آ کر چادر اوڑھ کر کے لیٹ گئے. فرمایا کچھ دیر کے بعد جب پیشاب کیا, پیشاب کے اندر خون آ گیا. حضرت حضرت خالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی تھے کہ اللہ کی نافرمانی کیوں نہیں. آج تو دوستو ہم کر کے ڈر سے مت نہیں ہوتے, آج وہ اتنی بڑی ذات ہے, اتنی بڑی ذات ہے کہ جب وہ تباہی بربادی کو کا فیصلہ اگر ایک دفعہ کر لے, اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ بستیوں کی بستیاں بدل دیتا ہے. 2005 میں اسی پاکستان کے اندر زلزلہ آیا, میں نے اپنی آنکھوں سے جا کر وہ بستیاں دیکھی جن کو اللہ تعالیٰ نے بدل دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے بستیوں کی بستیاں بدل دی. لہذا دوستو رمضان گزرا ہے, ابھی لوگوں کے دل نرم ہے, اپنے گناہوں سے ہم معافی مانگے, اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے کہ اللہ ہم سے جو گناہ ہوئے ان کو معاف فرما. اگر کسی سے گناہ نہیں چھوٹ رہے تو کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اللہ مجھ پر رحم کر دے. کہ کس چیز کا رحم؟ کہ اللہ مجھ پر وہ رحم فرما جس سے میں تیری نافرمانی چھوڑ دوں. اصل رحمت کیا ہے اللہ کی؟ کہ بندہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے. اصل رحمت یہ نہیں ہے کہ کاروبار میں برکت ہو رہی ہے, ایک سے گاڑیاں خرید رہا ہے, پہلے ایک فیکٹری تھی یا پانچ فیکٹری ہو گئی تو کیا کہہ رہا ہے, یہ تو اللہ کی رحمت ہے بس میرے اوپر, بڑا اللہ کا احسان ہے مولانا, پہلے ایک دکان تھی اب چار ہو گئی. نہیں, یہ رحمت نہیں ہے. یہ سوچ کے پہلے اللہ تعالیٰ نے تو کتنے گناہوں کے اندر تھا, اب اللہ تعالیٰ نے کتنے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہم ارحمنی بترک المعاصی, یا اللہ ہم پر وہ رحمت تعالی فرما جس سے ہم سے گناہ چھوٹ جائے. ولا تسقنا بمعصیتی, اور ہمیں اپنے گناہ سے ہمیں شقی اور بدبخت نہ کر, کیونکہ جو شقی اور بدبخت ہو جاتے ہیں پھر ان کے اندر سے اللہ تعالیٰ احساس ندامت اور احساس گناہ نکال لیتے ہیں, اور جس قوم میں سے اللہ تعالیٰ احساس ندامت اور احساس گناہ نکال لے پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک و تباہ و برباد فرما دیتے ہیں, تباہ و برباد ہو جاتی ہیں وہ قومیں. تو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈرایا, اسی چیز سے ڈرایا کہ اے بندو, اے لوگوں, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, ورنہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. اگر بخار چڑھ جائے صرف اللہ تعالیٰ گردے میں پسلی پیدا کر دے, پھر دیکھو کس طریقے سے چلاتا ہے. تو دوستو, جب اللہ نے عافیت سے رکھا ہے, اسی عافیت کی حالت میں اللہ سے معافی مانگیے. یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مصیبت کے اندر مبتلا کرے, خود مصیبت کے اندر مبتلا ہو کر پھر اللہ کی طرف رجوع کیا تو پھر کیا کیا. اور اگر نافرمانی کی حالت کے اندر موت آ گئی, توفیق سے توبہ اللہ تعالیٰ نے عطا نہ فرمائی, تو دادا نے فرمایا کہ پھر سوچو کہ کیا حال ہوگا قبر کے اندر. فرمایا جب تک زندہ ہو اس زندگی کو اپنے لیے غنیمت جان لو, اسی زندگی کے اندر توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں نے جتنے گناہ کیے, سرم یا اعلانیہ, مخفی یا ظاہر, جتنے بھی گناہ ہوئے اللہ ان تمام گناہوں کو معاف فرما. کیونکہ اگر اللہ فما ابرئ نفسی ان النفس لامارہ بالسوء الا ما رحم ربی, حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی کہ میں اپنے نفس کو بھی پاک نہیں سمجھتا. نبی ہو کر کے یہ دعا مانگ رہے, کیونکہ یہ نفس ہمارا کیا ہے, یہ ہر وقت گناہ کرائے گا, ہر وقت گناہ کرائے گا. الا ما رحم ربی, جو اپنے رب کی رحمت کے سائے کے اندر آ گیا. دادا نے فرمایا بچہ ماں کی گود سے نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے, فرمایا دھکے کھاتا ہے, لوگوں کے تھپڑ کھاتا ہے. فرمایا اگر اس کو سکون اور اطمینان چاہیے تو ماں کی گود میں آ جائے. بندہ اگر تھپڑ کھا رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ ربا کی گود کے اندر آ جائے. تو دوستو, اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے گناہوں پر معافی مانگے, اور اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر جو گناہ سود ہے, خاص طور پر یہ اس وقت اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے, اتنا عام ہو چکا ہے, اتنا عام ہو چکا ہے کہ کوئی گھرانہ ایسا خالی نہیں ہے. ہمارے استاد نے جب یہ حدیث پڑھائی کہ وہ قیامت, قرب قیامت کے اندر کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس میں سود کا دھواں داخل نہ ہو, جس میں سود کا دھواں داخل نہ ہو. تو پھر اس کی تشریح میں کیا فرمایا, فرمایا کہ آج کل جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے, فرمایا یہ سود کا دھواں گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے, کیونکہ آپ نے رقم جمع کرا دی. اب آپ نے کیا کہا, جتنی جمع کرائی ہے اتنی مجھے چاہیے, آپ نے سود نہیں لیا, لیکن فرمایا بینک اس کو استعمال تو سود نہیں کر رہا ہے, بینک اس کو استعمال سود کے اندر ہی کر رہا ہے. تو فرمایا کیا ہوا, فرمایا دھواں آیا نہیں آیا. تو سود کے قرب قیامت کے اندر سود کے دھوئے سے کوئی گھر خالی نہیں بچے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, کیونکہ ہمارے گناہ دوستو اتنے ہیں کہ اگر زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں دھسا دیے جائیں تو بھی ہمارے گناہ اس سے زیادہ ہے, اور اللہ تعالیٰ آسمان سے اگر آگ برسا دے تو بھی ہمارے گناہ زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے, تمام مسلمانوں کے ساتھ, تمام امت مسلمہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے, عافیت کا معاملہ فرمائے, اور جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ہر گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میری نوکری مل جائے اللہ تعالیٰ ان کو حلال روزگار عطا فرمائے, ایک صاحب نے لکھا ہے بڑی مشکلات میں اللہ تعالیٰ کی تمام مشکلات کو دور فرما دے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ عباسی ساجد عباسی صاحب کے اہلیہ کینسر کی مریضہ ہے, 7 ماہ سے زیر علاج ہے, اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے میرے اوپر قبضہ بہت ہے, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا الله اپنے فضل و کرم سے ہماری ہر مومن کی جملہ خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ ہم نے اتنے گناہ کیے کہ اللہ یہ سرزمین ہمارے گناہوں سے بھر گئی, یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما, یا اللہ ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ اگر تو ہمارے گناہوں پر ہماری گرفت کرے تو یا اللہ تو حق کے اوپر ہے اور تجھے قوت کی قوت حاصل ہے کہ تو ہم سے انتقام لے, لیکن یا اللہ اگر تو حق و درگزر کا معاملہ فرمائے تو یا اللہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ امت مسلمہ سے سود کو چھڑا دے. یا اللہ اس لعنتی چیز سے ہم سب کو بچا لے. یا اللہ اس لعنتی چیز سے ہم ہر مسلمان کی حفاظت فرما. یا اللہ اس لعنتی چیز سے ہر مسلمان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما, ہمارے اولاد کی حفاظت فرما, ہمارے قیامت تک آنے والی ذریتوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو نسبت اولیاء صدیقین کی خط منتہا تک پہنچا دے. یا اللہ مجھے, میری اولاد کو, میری ذریت کو, قیامت تک آنے والی ذریتوں کو, اور یہاں جتنے حضرات موجود ہیں ان کو, ان کی اولاد کو, ان کی ذریتوں کو. یا اللہ ہمارے جتنے دوست ہیں ان کو, ان کی اولاد کو, ان کی ذریتوں کو. یا اللہ سب کو نسبت اولیاء صدیقین کی خط منتہا تک پہنچا دے. یا اللہ ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ ودوام العافیہ وشکر العافیہ فی الدنیا والآخرہ. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.